الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ایمانی صفات سے متصف فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری جان، مال، عزت اور آبرو میں خوب برکتیں نصیب ہوں. آج جو مضمون آپ حضرات سماعت فرمائیں گے تو اس کا تعلق برکت اور بے برکتی سے ہے. کون سے اعمال ایسے ہیں جن سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اور کون سے کام وہ زندگی میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں. برکت یہ وہ ایک عظیم الشان نعمت ہے کہ جس بندے کی زندگی میں برکت آ جائے تو تھوڑی سی نعمت بھی اس کے لیے کافی اور شافی ہو جاتی ہے. بے برکتی جس کسی کی زندگی میں آ جائے تو نعمت کی کثرت کے باوجود بھی وہ بے چین اور پریشان ہی رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی ایک چیزیں ایسی ذکر فرمائی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی اس قسم کی چیزیں آئی ہیں کہ جن کو اپنانے سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، خوشیوں میں، مال و دولت میں، آل اولاد میں، کاروبار میں. برکت جس کسی کو نصیب ہو جائے، خود انسان جب صاحب ایمان ہو تو ایمان ہی سب سے بڑی وہ نعمت ہے جو انسان کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی مرد یا عورت جو ایمان لایا ہو اور اس کے بعد اس نے عمل صالح کیے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بڑی مبارک زندگی عطا فرمائیں گے. اس زندگی کے عطا فرمانے میں بھی اللہ پاک نے بڑی تاکید سے اس وعدے کو پورا فرمایا ہے. گزشتہ مضمون میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ شکر کے لیے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم نعمت پر شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بِضرور اس نعمت میں اضافہ کروں گا. بعینہ وہی تاکید کے الفاظ اللہ پاک نے یہاں بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو بھی بندہ مومن یا بندی مومنہ ایمان لائے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ضرور بالضرور ہم اس کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جو بڑی ہی مبارک ہوگی، پر لطف ہوگی، مزیدار ہوگی، پرسکون ہوگی، اطمینان بخش ہوگی. ایمان اور عمل صالح، اخلاص کے ساتھ جب کوئی بھی عمل کیا جائے تو اپنے ساتھ برکتیں لاتا ہے. پرسکون، خوشیوں بھری، راحت اور آرام والی زندگی کا وعدہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہے ہیں. احکم الحاکمین کا وعدہ ہے جو ایسا ٹھوس اور اٹل ہے کہ وعدہ تو یقینی ہے، بس اس وعدے کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنانے کی ضرورت ہے کہ انسان اس معیار پر آ جائے، اس عمل کو اپنا لے جو اللہ پاک جس کا حکم دے رہے ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جس قدر احسانات ہیں اس کا بدلہ امت کسی بھی شکل میں نہیں چکا سکتی. ہمیں حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، آپ کی محنت اور قربانیوں کی بدولت ملا ہے. ہم نے آپ ہی کی ذات بابرکات کے طفیل اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانا، اس کو مانا، اس پر ایمان لائے، قرآن کریم پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ملا. تو کائنات کے اندر انسانیت کے جو پورا دائرہ انسانیت ہے اس میں جو محسن اعظم ہے انسانیت کے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہ آپ ہی کی بدولت ہمیں یہ پورا دین اسلام کامل مکمل ملا کہ ہم نے آپ کو پہچانا، آپ کی ذات کے اوپر ایمان لائے، آپ کی بدولت اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. ایک مرتبہ آپ بڑی محبت کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بہت ولولے کے ساتھ یاد فرما رہے تھے، کاش کہ میں اپنے احباب کو دیکھتا. تو صحابہ نے جو آپ کی حسرت بھری یہ آرزو دیکھی کہ آپ حسرت کا اظہار فرما رہے ہیں، کاش کہ میں اپنے احباب کو دیکھتا، تو جو حاضرین تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے احباب ہیں نا، آپ اپنی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی کیوں نہیں فرماتے، ہم آپ کے احباب ارد گرد رات دن موجود رہتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، تم میرے اصحاب ہو، کاش کہ میں اپنے احباب کو بھی دیکھ پاتا کہ میرے احباب کیسے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ احباب آپ کے کون ہیں؟ فرمایا تم تو میرے اصحاب ہو، میرے ساتھ رہنے والے. اصحاب صاحب کی جمع ساتھی کو کہا جاتا ہے، تم تو میرے ساتھی ہو. فرمایا میرے احباب وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے. احباب جمع ہے حبیب کی، حبیب بھی معنی محبوب. فرمایا کاش کہ میں اپنے محبوبوں کو دیکھتا، حبیب بھی معنی محبوب. تو آپ نے اپنے آپ کو محبت کرنے والا محب، اور امت کے آنے والے افراد کو محبوب قرار دیا کہ میرے آنے والے امت کے وہ افراد. فرمایا کہ میرے احباب وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا ہوگا نہ میرے معجزات کو دیکھا ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ اسی طرح ایمان رکھتے ہوں گے جس طرح تم نے میری ذات کو اور میرے معجزات کو دیکھ کر مجھ پر ایمان قبول کیا ہے. وہ حضرات اصحاب ہیں تو ہم احباب ہیں. بڑی محبت، بڑی چاہت اور بڑی ایک اپنائیت اور انسیت کے ساتھ آپ نے آنے والی امت کو بھی اپنی محبت کا پیغام دیا ہے، کاش کہ میں اپنے احباب کو دیکھ پاتا جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے نہ میری ذات دیکھی، نہ مجھ پر قرآن کو اترتا ہوا دیکھا، نہ میرے معجزات کو دیکھا، اس کے باوجود بھی ایمان کے اندر وہ اسی طرح ہوں گے جس طرح تم نے مجھ کو دیکھ کر ایمان لائے ہو، وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہوں گے. تو محسن اعظم ہیں کہ جن پر ایمان کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرما دی. ایمان نصیب ہونے کے بعد جب عمل صالح کی توفیق مل جائے، بڑی سیدھی سادی زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے جینے کا نقشہ ہے، جو بھی اس نقشے کے مطابق جیے گا ایمان اور عمل صالح، اللہ پاک کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم بڑی ہی مبارک اور پر لطف زندگی اس کو عطا فرمائیں گے. اس پر لطف زندگی کے حصول کے مختلف اسباب ہیں کہ انسان کی زندگی ایسی ہو جو بابرکت ہو، پر رونق ہو، نیکیوں سے لبریز ہو، چین، سکون، اطمینان، راحت اور آرام اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت سے لبریز ہو، مالک و خالق کا انسان منعم حقیقی کا احسان مند ہو. تو حضرت عارفی رحمہ اللہ حضرت والد ماجد کے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے محسن اعظم ہیں، تو آپ کی طرف سے امت کو ایک پیغام صرف ایسا ملا ہے جس میں آپ نے اپنی ذات کے لیے دعا کی درخواست امت کے سامنے رکھی ہے. فرمایا کہ جب اذان کا وقت ہو جائے، مؤذن اذان کے کلمات کہے، تو اس وقت وہی کلمات دہراتے جاؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتے جاؤ، اور اذان کا جواب مکمل کر لینے کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو. جس کسی نے اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. ایک دعا کی آپ نے پیشکش رکھی ہے امت کے سامنے اپنی مبارک ہستی کے لیے کہ اذان کا جواب دو اور اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کر دیا کرو، اور اس کا نتیجہ بھی امت ہی کے حق میں ہے. فرمایا کہ جو کوئی اذان کے بعد کی دعا میرے لیے کرے گا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا، یہ حضور کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، فضیلہ عطا فرما، اور آپ کو مقام محمود کے اوپر مبعوث اور فائز فرما. الذی وعدتہ، جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا. اور شروع میں ہے اللہم، اے پروردگار، رب هذه الدعوة التامة، اس مکمل پکار کے رب، اول تا آخر پوری یہ اذان کے کلمات بابرکات، اے اس پوری مکمل پکار کے رب، محمد کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما. فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس امتی کے لیے میری شفاعت ضروری ہو جاتی ہے، اس کی ضمانت، اس کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں مجھ پر ضروری حق بن جاتا ہے. حضرت عارفی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دعا کے لیے جو آپ نے وقت کا انتخاب فرمایا کہ اذان کے بعد یہ دعا میرے لیے کر دیا کرو، فرمایا کہ در پردہ اس کے اندر ایک راز بھی مخفی ہے کہ اذان کے بعد دعائیں حد سے زیادہ قبول ہوتی ہیں. اذان اور اقامت، حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کا وقت ہے، اس میں خوب اللہ سے دعائیں مانگا کرو. تو بسا اوقات ایک تعلیم ہوتی ہے، ظاہری طور پر اس کا ایک حکم ہوتا ہے، لیکن در پردہ اس کے اندر اور بھی راز اور اس کے اندر گہرائیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہاں بھی اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، تو ضرور بالضرور تم کو مبارک زندگی ملے گی. اس مبارک زندگی کے حصول کے لیے اللہ پاک نے کئی ایک عمل ایسے رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، خوشیوں میں برکتیں، راحت اور آرام میں، چین اور سکون میں. کتنے ہی اکابرین ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ جو 24 گھنٹے میں بہت مختصر سی نیند لیا کرتے تھے. کتنے اکابرین ایسے ہیں جو دوپہر کو سو لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ دوپہر کا سونا جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، یہ تو ہے سنت، لہذا سنت کی نیت سے ہم سو لیتے ہیں. اسی مختصر سی نیند کے اندر اللہ پاک نے ایسی برکتیں رکھی تھی ان حضرات کے لیے کہ کبھی ان کے دماغ خشک نہیں ہوئے بے خوابی کی وجہ سے، زیادہ جاگنے کی وجہ سے. رات بھر اپنے قال اللہ قال رسول، تعریف تصنیف کے اندر اور اللہ کے سامنے مناجات کے اندر گزارتے تھے، اور دن میں ایک نیند لے لی مختصر سی، اور اس کے بعد اپنے معمولات یومیہ پورے فرما کر زندگیاں بسر کر کے گئے ہیں. اس تھوڑی سی نیند کے اندر اللہ پاک نے ایسی برکتیں رکھی تھی کہ جیسے بھرپور نیند انہوں نے لے لی ہو. امام بخاری رحم اللہ، علم کے اندر اللہ پاک نے ایسی برکت عطا فرمائی. خود آپ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے میں نے چن کر یہ بخاری کا جو مجموعہ تیار کیا، 6 لاکھ احادیث کا نچوڑ میں نے یہاں جمع کیا ہے. یعنی 6 لاکھ احادیث کا علم اللہ پاک نے عطا فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ کو، جس میں سے چن کے انہوں نے ان احادیث کو بخاری شریف کی زینت بنایا. یہی حال اللہ کے ہر نیک بندے کا ہوتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں نیکی اور تقوی اور برکتوں والی اعمال ہوتے ہیں تو پھر اس کو اللہ پاک ہر چیز کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں. پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کی، ایسی خدمت کی، ایسے لگے رہے دیوانگی کے ساتھ، تو آپ نے دعا دی کہ اے اللہ اس کی جان مال ہر چیز میں برکتیں عطا فرما کثرت کے ساتھ، اور جو بھی نعمت آپ اس کو عطا فرمائیں وہ اس کے لیے بابرکت اور مبارک بنا دیں. اس کا عالم یہ تھا کہ آل اولاد پورا خاندان ماشاءاللہ وافر مقدار میں دیکھا، باغات مال مویشی. فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے باغات سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں، میرے باغات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے سال میں 2 دفعہ پھل دینے شروع کر دیے. تو برکت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ والوں کی دعا لگ جائے، ماں باپ کی دعا مل جائے، استادوں کی دعا مل جائے، اپنے مرشد اور مصلح مربی کی، کسی بھی اللہ کے بندے کی دعا لگ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرمایا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھوڑا سا توشے دان تھا جس میں کھجوریں ہوا کرتی تھی، ہاتھ ڈالتے نکالتے کھاتے، ہاتھ ڈالتے نکالتے کھاتے، ساتھیوں کو کھلاتے، سال ہاں سال گزر گئے، اور یہ وہ توشے دان تھا جو ایک غزوے کے موقع پر، جہاد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرما رہے تھے ضرورت کی چیزیں. تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھی ایک توشے دان، ناشتے دان، ٹفن، تو اس کے اندر کچھ کھجوریں تھیں، تو انہوں نے بھی پیش کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دے کر اس میں کچھ ڈال دی. فرمایا کہ ابو ہریرہ جب ضرورت ہو اس میں ہاتھ ڈالنا اور کھاتے رہنا، جیسے ایک چھوٹی سی پوٹلی ہو، توشے دان ہو. فرمایا کہ کبھی اس کو خالی مت کرنا، انڈیلنا نہیں، ہاتھ ڈالتے رہنا، کھاتے رہنا. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو استعمال فرماتے رہے، وہ ختم نہ ہوا. خود بھی کھاتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتے تھے، بھر بھر کے مٹھیاں نکالتے تھے، کبھی وہ خالی نہیں ہوا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت آ گیا. پورے اس دورہ خلافت کے اندر وہ چلتا رہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طویل عرصہ پایا، اس پورے عرصے کے اندر وہ توشے دان خالی نہ ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت تک وہ توشے دان چلتا رہا. کہہ رہے فرماتے ہیں کہ من و من کھجورے میں خود بھی کھا چکا تھا اور ساتھیوں کو کھلا چکا تھا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ ہوا اور ہنگامے پھوٹ پڑے اور اس میں جو بھگدڑ مچی، لوٹ مار مچی، جو پورا ایک بہت ہی زیادہ خطرناک، المناک، دردناک وہ شہادت کا واقعہ رونما ہوا، تو اس میں فرمایا کہ اس وقت مجھ پر 2 بڑی بڑی مصیبتیں آئیں. ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ، اور دوسرا فرمایا کہ اسی ہنگامہ آرائی کے اندر میرا وہ توشے دان بھی کہیں گم ہو گیا، لٹ گیا. تو یہ برکت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی ہوئی تھی. اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ایک چھوٹے سے کھجور کے برتن میں ایسی برکت رکھی تھی. میں نے پچھلے حج کے سفر پر آپ حضرات کو عرض کیا تھا کہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے بہت گہرے پیارے دوست ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، سال ہر سال سے پورا خاندان ادھر ہی. تو پچھلے سفر پر انہوں نے ایک عمل دیا تھا، فرمایا تھا کہ ایک تھیلی بنا لیں اور اس تھیلی کے اندر 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دیں، اور اسی تھیلی کے اندر اپنے سارے پیسے ویسے تنخواہ ونخواہ آمدن وامدن جو بھی رقم آتی ہے نا اس تھیلی میں رکھیں. اور فرمایا کہ بس ایک مرتبہ اس تھیلی کے اندر 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر لیں، جو رقم آئے اسی میں ڈال دیں، جب خرچ کرنی ہے اسی میں سے نکال لیں. تو فرمایا کہ بڑا مجرب عمل ہے، بزرگوں کا دیا ہوا عمل ہے، تو مال میں برکت رہے گی. وہ تھوڑا مال بھی اللہ تعالیٰ کافی شافی رکھیں گے، اس کو گنے نہیں کہ اب اتنے ہو گئے اتنے رہ گئے، گننے نہیں، اپنے حساب سے اس میں ڈالتا رہے اور طریقے سے خرچ کرتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرنے میں کفایت شعاری، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا. فرمایا کہ یہ آدھی معیشت ہے، آدھی کمائی ہے، کہ انسان اگر خرچ کرنے میں اعتدال سے خرچ کرتا ہو، کفایت شعاری کے ساتھ، جہاں ضرورت ہے دیکھ بھال کے خرچ کرتا ہو، کنجوسی اور بخل کے ساتھ نہیں، کفایت شعاری چھان پھٹک کے کتنا خرچ کرنا ہے ضرورت کے مطابق جو خرچ کرنے والا بن جائے. تو فرمایا کہ یہ مزاج جس کا بن جائے تو آدھی معیشت تو اس کو مل گئی، کہ آدھی کمائی تو گھر بیٹھے ہی اس کی ہو رہی ہے، فضول خرچی اور بلا حساب انسان بے جا مال کو لٹائے تو وہ بہت جلد تنگ دست ہو جاتا ہے. تو کفایت شعاری کے ساتھ خرچ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف معیشت ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ، کفایت کے ساتھ، ضرورت کے مطابق خرچ کرے، فرمایا کہ نصف معیشت ہے. یہ عمل ہم اور آپ اپنے گھروں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی تھیلی اچھی سی، اللہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ نے تو اپنے جو دراز تھی تو اس میں ایک تھیلا ہرے رنگ کا کپڑے کا تھیلا، اس کے دو بند بھی بنے ہوئے تھے، کافی وقت پہلے خواب کے اندر دکھائی دیا. فرمایا کہ رضوان یہ لے لو، سفر کہاں تھا پچھلے سے پچھلے سفر کا، فرمایا کہ یہ لے لو کام آئے گا. جمعے کے دن تھا، نماز سے پہلے میں کچھ آرام کر رہا تھا اس وقت، تو وہ تھیلا ہی میں نے پھر اپنے لیے منتخب کر لیا، وہاں لے گیا تھا، پھر اس کو زمزم میں بھگو کر وہیں حرم شریف میں اس کے اندر یہ سورہ کوثر وغیرہ پڑھ کے بسم اللہ کر کے اس میں اپنی رقم ڈال کے رکھتا ہوں. اللہ پاک بہت برکت عطا فرماتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ حرمین شریفین جانے کے لیے بھی جو نکاح ہوتے ہیں ہمارے یہاں، تو نکاح کی رقم کو میں اکثر الگ کے الگ جمع کرتا رہتا ہوں. 3000 میں ایک نکاح ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. مہنگائی بڑھ گئی لیکن حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ ہمیشہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی وہ جو ایک ہدیہ کی شکل ہوا کرتی تھی وہ 3000 تھی، تو ہم نے بھی اسی کو برقرار رکھا ہے انشاءاللہ، اسی میں برکت ہے. تو وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ضرورت شدیدہ نہ ہو تو وہ الگ ایک تھیلے کے اندر جمع ہوتی رہتی، ہوتے ہوتے جب وقت آتا ہے اس میں سے دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ حج اور عمرے کے لیے اللہ پاک ایک بڑی بابرکت رقم عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ قطرے قطرے سے دریا بنتا رہتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم بھی اپنے گھر کے اندر اگر ایک اس طرح کی کوئی صاف ستھری تھیلی بنا لیں اور اس اللہ والے کے بتائے ہوئے اس عمل کو برکت کے حصول کے لیے انسان اسباب اختیار کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر کے اپنی رقم کو اسی میں رکھیں، اسی سے استعمال شروع کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان جب ایمان کی دولت اس کو مل گئی تو یہ ایمان ہی سب سے بڑی برکت دلانے والی نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر عمل صالح ہو تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم بڑی ہی مبارک پر لطف زندگی اس کو عطا فرماتے ہیں. برکت کی مثال بزرگان دین نے دی ہے کہ برکت تھوڑی چیز بھی وافر ہو جائے اور وافر چیز بھی تھوڑی لگے یہ بے برکتی. اس کے لیے ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے ہیں بکری اور کتیا کی، کہ بکری جس کا توالد و تناسل کا سلسلہ ایسا ہے کہ عام طور پہ وہ ایک بچہ دیتی ہے، زیادہ زیادہ دو دے دیتی، کوئی خاص کوئی نسلیں ہیں جو 3-4 بچے دیتی ہیں، عمومی سطح پر بکری وہ ایک یا دو بچے دیتی ہے. اس کے برخلاف مد مقابل کتیا ہے، جب بچے دیتی ہے تو 4-5-6، اس کے تھن بھی اللہ پاک نے پورے لائن سے زیادہ لگائے ہیں اور بکری کے دو ہی تھن ہیں، کیونکہ اس کے ایک یا دو بچے ہوتے ہیں اور کتیا کے چونکہ 4-5-6 بچے آتے ہیں تو تھن بھی اللہ پاک نے زیادہ پیدا فرمائے ہیں. اس کثرت کے باوجود چونکہ اس میں ہے بے برکتی اور بکری میں ہے برکت، بکری تو رات دن ذبح ہو رہی ہے اور مسلمان اس کو کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور قربانی کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں قربان ہوتی ہے لیکن بکری کی نسل کبھی ناپید نہیں ہوئی. اور کتے وہی محدود کے محدود رہتے ہیں، وہی محلے میں جو دو چار یہ اپنے غنڈہ گردی دکھاتے پھرتے ہیں وہی محدود تعداد رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کتوں کے ریوڑ کے ریوڑ ہو، غول کے غول بن جائیں اور محلوں کے محلے کتوں سے بھر جائیں، ایسا نہیں ہوا. بکروں کے جانوروں کے پھر بھی غول اور ریوڑ دکھائی دیتے ہیں چونکہ اس میں برکت ہے. اب بجان جب حیات تھے تو ایک دفعہ اخبار میں آیا تھا کہ ایک پاگل کتے نے سرجانی ٹون میں رات کے اندھیرے میں بس کے اسٹاپ پر کھڑے ہوئے لوگوں پر حملہ کر کے زخمی کیا اور اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. تو یہ کتے بھی کبھی کبھی شرارت کرتے ہیں، کبھی خواتین کو ڈراتے ہیں، اور کبھی کبھی جب پاگل ہو جائیں تو کہیں کاٹ لیتے ہیں. تو اس میں لکھی بھی خبر کہ رات اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. تو وہ کثرت توالد کے باوجود ان کی مقدار محدود کی محدود ہے، بکریاں کثرت استعمال کے باوجود ان کی نسل ناپید نہیں ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ یہی مثال برکت کی ہے کہ جہاں برکت ہوتی ہے تھوڑی نعمت بھی کافی اور شافی ہو جاتی ہے، وافر بن جاتی ہے، اور جہاں برکت نہ ہو تو کثرت کے باوجود بھی باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیٹی بھی کما رہی ہے، بیوی بھی نوکری پر لگی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی ہائے 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 مصیبت ہی مصیبت، پریشانی ہی پریشانی، شکوے اور شکایت زبان پر ہیں کہ وہ اخراجات پورے نہیں ہوتے. ایک طرف ایک ہی انسان گھر کا سرپرست ذمہ دار ہے اور سارے اخراجات اللہ تعالیٰ پورے کرا رہے ہیں. تو برکت اور بے برکتی یہ کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتی ہے کہ ایک کا حساب ہزاروں میں ہے، دوسرے کا حساب لاکھوں میں ہے. ہزاروں والا مطمئن ہے اور لاکھوں والا بے چین اور بے پریشان ہے. تو برکت جب ہوتی ہے تو تھوڑا مال بھی کافی اور شافی ہو جاتا ہے، اور بے برکتی ہو تو زیادہ مال بھی انسان کے لیے ناکافی ہوا کرتا ہے. تو برکت ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نصیب ہوتی ہے تو مالا مال ہو جاتا ہے بندہ، چھوٹا گھر بھی اس کے لیے جنت، بے برکتی ہو تو بڑا گھر بھی اس کے لیے وحشت کدہ بن جاتا ہے. تو برکت کے اور بے برکتی کے کچھ اسباب ہیں. بے برکتی جو عام طور پر آیا کرتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جب نکل جاتا ہے انسان نڈر اور بے باک ہوتا ہے اور تقوی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے. خوف خدا نام کی چیز نہ ہو، تقوی سے زندگی خالی ہو، اور گناہ ہی گناہوں رات دن، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے زندگی بے برکت ہو جاتی ہے. نہ زندگی میں برکت ہے، نہ خوشیوں میں برکت ہے، نہ محبتوں میں برکت ہے، نہ مال میں برکت ہے، نہ اولاد میں برکت ہے، نہ وقت میں برکت ہے. ہر چیز بے برکتی کا شکار ہو جاتی ہے. کب؟ جبکہ انسان گناہوں کے اندر، معصیت اور نافرمانی کے اندر ہو اور خوف خدا اس کے دل سے جاتا رہا اور تقوی سے اس کی زندگی خالی ہو جائے تو پھر برکت کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. جبکہ برکت جب حاصل ہوتی ہے تو انسان کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے، آرام بخش، اس کی ہر چیز کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، مال و دولت کے اندر بھی، خوشیوں کے اندر بھی، محبتوں کے اندر بھی، تعلقات، ہر چیز میں اس کو برکت ہی برکت دکھائی دیتی ہے. ہمارے انہیں بزرگ کا ایک بتایا ہوا عمل ہے، دل چاہتا ہے کہ جو بھی کام کی چیز ہو آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں. تو فرمایا کہ ایک تسبیح یا ودود یا لطیف، فرمایا کہ روزانہ اس کو پڑھ لیا کرو، اس سے محبتیں ملتی ہیں اور سارے معاملات آسان سے آسان تر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور ترقیاں ہی ترقیاں ملتی ہیں. تو یا ودود یا لطیف، انسان معمول بنا لے کسی بھی وقت فرصت کے اندر 100 دفعہ بڑی جلدی ہو جاتا ہے. تو یا ودود یا لطیف اللہ تعالیٰ کے دونوں مبارک نام ہیں، تو اس کا بھی ورد اپنا معمول زندگی بنا لیا جائے تو برکتوں کا حصول ہوگا. تو برکت نام ہے پرسکون زندگی کا. تو اس میں سے سب سے پہلا سبب جس کے ذریعے سے انسان کو زندگی میں برکت ملتی ہے وہ ہے تقوی بھری زندگی، کہ زندگی میں اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، اور معصیت سے خالی زندگی ہو، گناہوں سے پاک زندگی ہو. تقوی بھری زندگی والے کو بابرکت زندگی ملتی ہے، ہر چیز کے اندر اس کو وہ لطف و حلاوت ملتا ہے جو ناقابل بیان ہوا کرتا ہے. تو سب سے پہلا سبب برکتوں کے حصول کے لیے وہ تقوی بھری زندگی، نکوکاروں والی زندگی، اور نیکیوں سے لبریز زندگی، اور گناہوں سے اور معصیت سے پاک زندگی. جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یہی آخرت کا سب سے بڑا بھاری بھرکم قیمتی سرمایہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو دنیا کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا، اگر ایمان والے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی بھری زندگی اختیار کریں، گناہوں سے بچ کر پاکیزگی کے ساتھ نیکوکاری والی زندگی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین اور آسمان کے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیں گے. ایسا پکا اور اٹل وعدہ ہے. ایمان اور تقوی کی صفت کے ساتھ جب متصف ہو جاؤ گے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کی نعمتیں انسان کو ملیں گی. اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بھی فرما دیا، فرمایا کہ آخرت میں میزان عمل کے اندر سب سے زیادہ بھاری بھرکم وزن دار جو عمل ہوگا دو چیزیں ہیں، تقوی اور حسن اخلاق. تقوی اور حسن اخلاق یہ سب سے زیادہ بھاری وزن دار سکے ہوں گے آخرت کے اندر جو انسان کے ترازو کو جھکائیں گے. تو حسن اخلاق کا بھی انسان پیکر بنے اور تقوی کو اختیار کرے کہ گناہوں سے خالی، معصیت سے پاک، نیکیوں سے لبریز، سجی ہوئی آراستہ زندگی انسان اپنائے. تو سب سے پہلا جو سبب ہے جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں وہ ہے تقوی. اور دوسری چیز ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سلطنت اور حکمرانی ہے. اللہ کی ذات خود بابرکت، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور آپ کے رب کا نام بھی بڑا بابرکت ہے، ذات بھی بابرکت اور نام بھی بابرکت. جس نام کا ورد کیا جائے گا تو ورد کرنے والا بھی بابرکت بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی، اس کا نام بھی برکت والا، تو اس کو کثرت سے زبان کے اوپر ورد کرنے والا بھی برکتوں کے نزول کا سامان کرتا ہے. تو دوسرا سبب ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ بکثرت اللہ کے نام کی رٹ لگانا. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ ہر کام کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ، شروع اس اللہ کے نام سے، مبارک ذات کی نام سے کہ جو بہت مہربان، حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جہاں لفظ اسم کا ایک معنی آتا ہے نام، تو وہاں اس کا ایک دوسرا معنی آتا ہے برکت. اللہ کی ذات کی برکتوں کے ساتھ جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لی جائے، تو بسم اللہ کے ساتھ ہر کام کا آغاز کیا جائے. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کام کے شروع میں میرا نام لے دیا جائے تو میرا نام برکت والا، اس برکت والے نام کی برکت سے میں اس کام میں بھی برکت ڈال دوں گا. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، جو بھی کام انسان کرے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لے. گھر میں آتے جاتے، کام کاج کرنا، جو بھی کام کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. گھر کا دروازہ کھولنا بسم اللہ پڑھ کے، بند کرنا بسم اللہ پڑھ کے. فرمایا کہ رات بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو، کنڈی لگا دو، اللہ کے فضل و کرم سے نہ شیطان داخل ہوگا، نہ جنات داخل ہوں گے، نہ کوئی چور داخل ہو سکتا ہے. بسم اللہ کا سیل ایسا لگ گیا کہ اللہ کے نام سے گھر کے دروازے کو بند کیا ہے. فرمایا کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں آئے گی. تو کثرت سے اللہ کا نام لینا، پل پل پہ بسم اللہ کی عادت ڈال لینا، یہ بھی کثرت سے ذکر کے اندر آتا ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ ہر کام کا آغاز ہو، کہیں داخل ہو، کہیں نکلے، کسی کام کو شروع کرے، کسی کام کو مکمل کرے. استغفار بھی کثرت سے انسان کرے تو استغفار کی برکتیں بھی بے شمار ہیں، فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، وہاں سے اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے استغفار کو اپنے پر لازم کر لیا، تین انعامات اس کو ملتے ہیں. من لزم الاستغفار جعل اللہ له، اللہ پاک بنائیں گے اس استغفار کرنے والے کے لیے، من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا، خلاصی کا راستہ بنا دیں گے. ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اس کو آسانی اور سہولت عطا فرمائیں گے. ورزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے دو چیزوں کو اپنے عذاب کی رکاوٹ ذکر فرمایا، فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں. اپنے حبیب کی موجودگی میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور کبھی بھی اللہ پاک اس قوم کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جو استغفار میں لگی رہتی ہو. اللہ کے عذاب کے لیے بڑی رکاوٹ دو چیزیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر استغفار کے اندر لگے رہنا. تو ایک شخص تھا نان بھائی تھا, روٹیاں پکاتا تھا دھنا دھن, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے ساتھ اس کی عادت تھی کہ ہر روٹی کے ساتھ استغفار کی کثرت رکھتا تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک سفر پر تھے, رات کا وقت ہوا, ایک مسجد میں پڑاؤ ڈالا. عشاء کے بعد خادم مسجد نے آ کر کہا کہ بھائی مسجد خالی کر دیں, مسجد کو بند کرنا ہے. کہا کہ بھائی پردیسیوں مسافروں یہاں آرام کرنے تو کہنے نہیں, مسجد ہے یہاں کسی کے رکنے کی اجازت نہیں. آپ کو زور زبردستی باہر نکال دیا اور مسجد کو بند کر دیا. قریب ایک ہوٹل تھا وہاں چلے گئے, سردی کا موسم تھا, ٹھنڈی ہوائیں تھیں, ٹھنڈی راتیں تھیں, تو دیکھا تو ایک شخص روٹیاں پکانے میں لگا تھا. فرمایا بھائی مسافر ہوں, اپنے ہوٹل میں رات گزارنے دو, صبح چلے جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, بخوشی اجازت دے دی. وہیں بیٹھ گئے اپنے ذکر و فکر میں لگے ہوئے تھے, دیکھا نان بھائی روٹیاں پکاتے جاتا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پل پل پہ استغفار کی کثرت رکھے ہوئے. آپ مسکرانے لگے اس کے اس ادا کو دیکھ کر, تو حیران ہوا کہا کیوں آپ ہنسے مجھے دیکھ کے. فرمانے لگے تمہاری یہ ادا بڑی اچھی لگی, پل پل پہ تم استغفار پڑھتے ہو. کہاں استغفار کی برکت سے مجھے بڑے بڑے انعامات ملے, مستجاب الدعوات بن گئے ہوں, جو دعا مانگتا ہوں قبول ہو جاتی ہے اس استغفار کی برکت سے. کہیں اس نے حدیث سن لی ہوگی, من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. کہا کہ اس استغفار کی برکت سے مستجاب الدعوات ہو گئے ہوں, جو دعا مانگتا ہوں قبول ہوتی ہے, جو بھی اللہ میں سے مانگتا ہوں اللہ میں دے دیتے ہیں. بس ایک دعا باقی رہ گئی, خواہش ہے چاہت ہے کہ وقت کے ایک بزرگ ہیں, محدث ہیں, امام احمد ابن حنبل, ان سے ملاقات کی خواہش ہے. وقت اجازت نہیں دیتا, فرصت سے فرصت نہیں ملتی, مصروفیات زیادہ ہیں, کبھی موقع لگے گا. دعا مانگی اللہ میں سے کہ اللہ ان سے بھی ملاقات نصیب فرما دے. حضرت اس قدر خوش ہوئے, اٹھے کھڑے ہوئے, گلے لگا لیا, فرمایا کہ تیری دعا اللہ پاک نے ایسی قبول فرمائی کہ احمد ابن حنبل کو خود تیرے پاس بھیج دیا, تجھے ان کے پاس چل کے جانے کی ضرورت اور زحمت گوارا نہیں کرنی پڑی. فرمایا مجھے ہی امام احمد ابن حنبل کہا جاتا, سفر کے دوران یہاں ایک پڑاؤ کیا میں نے, اس طرح اس طرح اس طرح ہوا اور اس نے مجھے نکال دیا, میں تمہارے پاس آ گیا, تمہارے اسی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے تمہارے مطلوب کو خود تمہارے پاس بھیج دیا. تو استغفار کی کثرت سے بھی برکتیں آتی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بسم اللہ کی عادت ڈال لینا, پل پل پہ بسم اللہ کی عادت ڈالنا. تو حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا کہ جو کام اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کام کو میرے نام سے شروع کیا جاتا ہے تو میرا نام برکت والا, تو میں اس کام کو بھی برکت والا بنا دیتا ہوں. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے, نا تمام ہوتا ہے, دم بریدہ ہوتا ہے, اور جس کام کو اللہ کے ذکر سے اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. تو دوسرا سبب ہم نے عرض کیا کثرت ذکر, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر کام کے اندر بسم اللہ پڑھ لینے کی عادت ڈال لینا. تو اس کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی برکتیں, تو وہیں پر اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس مبارک نام کی وجہ سے اس کام کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور تیسرا عمل جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں وہ ہے دعا. خود بھی دعا کرے, دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے خزانے کے دروازے کھلوا لیتا ہے. اور خاص کر جو پچھلے مضمون میں آپ نے سنا کہ دعا لینا, اپنے مشفق و مہربان ماں باپ کی دعائیں لینا, استادوں کی دعائیں لینا, بزرگوں کی دعائیں لینا, کسی بھی نیک مومن بندہ مسلمان کی, کسی غریب ضرورت مند محتاج کی, کسی مخلوق کی دعا لینا. حدیث مبارک جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلایا اور جنت مل گئی, تو اس کتے نے پانی پی کر اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا, وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی, اس کو جو چین اور سکون ملا اس کی بھی دل سے کوئی دعا نکلی ہوگی. ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے نے جنت کا سودا کرا دیا. تو دعائیں لینا, اپنے بڑوں کی, ماں باپ کا دل خوش رکھنا, استادوں کا دل خوش رکھنا. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمہ اللہ, فرمایا کرتے تھے اپنے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے, شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے اگر دنیاوی لحاظ سے ہمیشہ پھلتا پھولتا رہنا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, ان کی دعائیں لو. دنیاوی لحاظ سے مال و دولت نعمتوں کی آسائشوں کی تمہارے پر بھرمار ہوگی, کبھی تم تنگ دست اور مشکلات میں نہیں گھرو گے, ہمیشہ ریل پیل ہوگی. کب؟ جبکہ ماں باپ کی دعائیں سمیٹو گے. اور فرمایا دینی لحاظ سے ترقی چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے استادوں کی دعائیں لو, استادوں کو راضی اور خوش رکھو, ان کی خدمت ایسی کرو کہ جس کو استاد کی دعائیں مل گئیں اللہ پاک اس سے خدمت دین لیتے ہیں, بہت بڑا اس کو دین کا خادم بنا دیتے ہیں. اہل ہو نہ اہل ہو, استادوں کی دعائیں اس کو اہل بنا دیتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نابینا تھے بچپن کے اندر, ماں تھی, جس تڑپ کے ساتھ جس پھڑک کے ساتھ وہ دعائیں مانگتی تھی, رو رو کے اللہ میاں سے. حالانکہ ایک دیکھا جائے تو اسباب کی دنیا میں ایک ناممکن چیز ہے کہ نابینا بچہ وہ بینا کیسے ہوگا,
لیکن اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا, یقین تھا, مانگتی تھی اللہ تعالیٰ سے, ادعونی استجب لکم, بندو مجھ سے مانگو میں دوں گا. اللہ میرے نہیں فرمایا کہ یہ مانگنا, یہ مت مانگنا, سب کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مانگنے لگو تو جوتے کے تسمے سے لے کر جنت الفردوس ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو. ادنا سے ادنا مثال آپ نے دی جوتے کا تسمہ, اور اعلیٰ سے اعلیٰ کے لیے فرمایا کہ جب جنت کا سوال کرو تو کونا کھانچا نہیں مانگنا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو سامنے رکھ کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو جنت کا سوال کرو, جنتوں میں سب سے قیمتی جنت جنت الفردوس ہے. فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم کو سامنے رکھ کر اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. اعلیٰ سوال اتنا کہ جنت الفردوس کے جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اور ادنا فرمایا کہ جوتے کا تسمہ, ایک معمولی سی رسی وہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے فریاد کرو کہ یا اللہ یہ ٹوٹ گیا, انتظام فرما دیں. تو اس اللہ سے مانگتی تھی حضرت امام بخاری کی والدہ ماجدہ, یہاں تک کہ ایک رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہو گئی. فرمایا کہ مبارک ہو تمہاری دعا, رنگ لے آئی, اللہ پاک نے تمہارے بیٹے کو بصارت کی نعمت سے نواز دیا. صبح جب اٹھی دیکھا تو بیٹا بینا ہو چکا تھا. جس ماں نے دعائیں کر کے اللہ سے اس کی آنکھیں مانگی ہوں گی تو اسی ماں کی دعائیں ہی شریک ہوں گی اس بچے کے, کہ جس نے اس بچے کو وقت کا امام بنایا اور رہتی دنیا تک اللہ پاک نے اس کا نام ایسا روشن کیا ہے کہ جس کو امام بخاری کے نام سے علمی دنیا کے اندر بچہ پہچانتا ہے, جانتا ہے. تو ماں باپ کی دعاؤں سے ہمیشہ انسان دنیاوی لحاظ سے پھلتا اور پھولتا ہے, استادوں کی دعائیں مل جائیں دینی لحاظ سے انسان پھلتا اور پھولتا ہے, نا اہل کو بھی اللہ پاک اہل بنا کر خدمت دین میں لگا دیتے ہیں. ہمارے استادوں میں بڑے استاد ہیں, ان کے ساتھیوں میں ایک ساتھی ہیں, فرماتے ہیں کہ پڑھائی کے زمانے میں ساتھی بالکل بےچارے نا سمجھ قسم کے, بالکل فیل پہ فیل, کوششوں کے باوجود نہیں چل پاتے تھے. اس وقت اپنے دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہے اس میں اللہ پاک نے اتنی بڑی خدمت لی ہوئی کہ اس وقت وہ اماموں کی حیثیت پر ہیں. جو اکابرین ہیں ہمارے اس وقت اکابرین, ان اکابرین میں ان کو شمار ہوتا ہے کہ خدمت میں اللہ پاک نے ایسا لگایا کہ تعلیمی میدان میں کمزوریوں کے باوجود بھی چلتے رہے اور اپنی علمی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے رہے اپنے بس کے مطابق, اور عالم فاضل بن کر اللہ پاک نے اتنی بڑی خدمت لی کہ آج وہ پوری دنیا کے اندر خدمت اللہ پاک نے ان کی پھیلائی ہوئی. تو جو ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے پھلتا اور پھولتا ہے, جو استادوں کی دعائیں لیتا ہے ہمیشہ دینی لحاظ سے پھلتا اور پھولتا ہے. تو دعا لینا یہ بہت قیمتی دعا ہوتی ہے جو کسی کے دل سے نکلے, براہ راست شرف قبولیت پا جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوشش میں لگے رہتے تھے حدیثیں یاد کرنا, ایک ایک لفظ کو یاد کرنا. ایک موقع پر کہا کہ یا رسول اللہ بہت محنت کرتا ہوں آپ کا ایک ایک لفظ بالکل ہو بہو, لیکن حافظہ کمزور ہے. بس جوش نبوت اور رحمت جوش میں آ گئی, فرمایا کہ بیٹھو چادر پھیلاؤ, اپنی چادر پھیلوا دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے ہیوں بھر کے ان کی چادر میں یوں ڈالا. ایسے بھر بھر کے ڈالنے, جس طرح انسان گندم چاول اناج کوئی غلہ اپنی مٹھیوں میں بھر کے ڈالتا ہے, چادر میں بظاہر خالی چادر ہے, اس کو بند کیا, فرمایا سینے سے لگا لو. سینے سے لگانا تھا, فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر تیز ہو گیا اس دعا کی برکت سے, اس عمل کی برکت سے, کہ جو سنتا تھا ازبر ہو جاتا تھا. دعائیں لینے والا یہ بھی ہمیشہ پھلتا اور پھولتا ہے, کامیاب اور کامران رہتا ہے. اور اسی طریقے سے تلاوت کلام پاک یہ چوتھا سبب ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ, قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے برکتیں حاصل کیا کرو. کہ اللہ کا کلام ہے, جس گھر میں, جس دکان میں, جس جگہ میں, جہاں اس کی تلاوت کی جاتی ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو برکتوں کے نزول کے لیے چوتھا عمل وہ ہے تلاوت کلام پاک, اور پانچویں چیز ہے حج اور عمرہ. فرمایا کہ لگاتار حج پر حج, عمروں پر عمرے کرتے رہا کرو, یہ فقر و فاقہ کو ایسا مٹا کے رکھ دیتا جس طرح بھٹی میل کو چل کو جلا کر راکھ کر دیتی. یہ موٹے موٹے چار پانچ اسباب ہیں, تقوی, ذکر کی کثرت, دعائیں کرنا اور دعائیں لینا, اور اسی طرح تلاوت کلام پاک اور حج عمرہ. اسی طرح کچھ اعمال ہماری زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں جس سے ہماری زندگیوں میں بے برکتی آتی ہے. وقت چونکہ مکمل ہوا, انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی تفصیل آ جائے گی. تو بے برکتی والے بھی کچھ اسباب ہیں جس میں بنیادی چیز نقصان پہنچانے والی وہ ہے بدنیتی. نیت کا کھوٹ بڑے سے بڑے کام کو بے برکت بنا دیتا ہے. اور دوسری نقصان دہ چیز ہے بدعملی. گناہ اور معصیت سے انسان کی زندگی میں, خوشیوں میں, مال و دولت, راحت اور آرام میں بے برکتی آتی ہے. اور تیسری نقصان دہ چیز ہے جس سے بے برکتی آتی ہے, وہ ہے بد نظری اور بے پردگی. اس بد نظری کے عمل سے بھی انسان کی زندگی بے برکت رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکت والے تمام اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمایا، بے پردگی کے تمام اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمایا، بدنیتی، بدعملی اور بدنظری، ان تین چیزوں سے انسان کی زندگی میں ایسی بے چینی، پریشانی، حیرانی آتی ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیوں میں پریشان ہوں، اندر سے کیوں حیران ہوں، کیوں خوشیاں نہیں ملتی، کیوں تسکین نہیں ملتی، کیوں راحت آرام نہیں ملتے. تو نیت اور عمل اور نظر، ان کے اندر جب بدی آ جائے، کھوٹ آ جائے، تو انسان کی زندگی سے برکتیں سلب ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بابرکت سعادت والی زندگی نصیب فرمائے. آج اسے میں اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہ تعالی ہمارا جینا بھی مبارک بنائے، زندگی کا ہر عمل مبارک بنائے، اور کل لطف بابرکت سعادت والی زندگی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہمارا یہاں اصلاحی بیان میں آنا، بیٹھنا، پڑھنا اور سننا، کہنا، سب کچھ اللہ پاک قبول فرمائے، اور خالی جھولیوں کو اللہ پاک ہماری مرادوں سے بھر دے. جو بھی ہمارے دلی ارمان ہیں اللہ پاک ان کو پورا فرما دے. ہم سب کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی برکتوں سے نواز دے. زمین اور آسمان کے برکتوں کے خزانوں کے دروازے اللہ پاک ہم سب کے لیے کھول دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آئندہ کل ہمارے بڑے بیٹے محمد بسام الحق کا قرآن کریم حفظ مکمل ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں. آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے والد ماجد کے پورے خاندان کو اللہ پاک دین کی خدمت میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے آل اولاد کی بھرپور خوشیاں اللہ پاک ہم سب کو دیکھنے نصیب فرمائے. الحمدللہ والشکر للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ ہمارے برخوردار محمد بسام الحق کا جو آئندہ کل ختم قرآن ہے، یا اللہ خیر و خوبی کے ساتھ بچے کی ختم قرآن کی تقریب کو مکمل کرائیے، سعادت دارین سے مالا مال فرمائیے. ہمارے والدین ماجدین کے لیے اللہ اس نیک عملی کو صدقہ جاریہ بنائیے. ہم سب کو، حاضرین اور حاضرات کو، خواتین اور حضرات کو، سب کو یا اللہ اپنی اولادوں کی بھرپور خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائیے. جو ہمارے اپنی اولادوں کے بارے میں دلی ارمان ہیں، یا اللہ ان ارمانوں کو پورا فرمائیے. ہم سب کی عمریں دراز فرمائیے، سعادت دارین سے مالا مال فرمائیے. ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائیے، خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، وقت میں برکتیں عطا فرمائیے، محبتوں میں برکتیں عطا فرمائیے، بابرکت سعادت والی زندگی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، بے برکتی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے، برکت کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرما کر یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. ہمارے تمام محبین، متعلقین، معاونین، اور یا اللہ ہمارے تمام محسنین کو بہترین صلے عطا فرمائیے، بہترین بدلے عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو یہاں مل کر بیٹھ کر جمع ہو کر آپ کی باتوں کا سننا اور سنانا قبول و منظور فرما لیجئے. ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجئے. ہم سب کو یا اللہ درویشی کے تاج عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، فنا فی اللہ بنا دیجئے، فنا فی الرسول بنا دیجئے، عشق و محبت سے سرشار فرمائیے. ہم سب کو سادہ بابرکت مبارک زندگیاں عطا فرمائیے. تمام بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرمائیے. ہم سب کو بھی یا اللہ ساری زندگی ہر قسم کے مہلک اور موذی امراض سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. یا اللہ ساری زندگی ہر قسم کی موروثی اور جو وبائی بیماریاں ہیں ان سے اپنا تحفظ نصیب فرمائیے. چین اور سکون اور خوشیوں والی سعادت والی زندگیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. رچ بس کے یا اللہ ہم سب کو اپنی آل اولاد کی، بیوی بچوں کی، کنبے خاندان گھرانوں کی خوشیاں دکھائیے. یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی کبھی بھی اپنے بیوی بچوں کا، آل اولاد کا، کنبے گھرانے خاندان کا دکھ، درد، تکلیف اور غم نہ دکھائیے. یا اللہ آنے والا دن ہمارے لیے نعمتوں سے مزید ترقی والا بنائیے. اے الہ العالمین، نعمتوں میں دوام اور استحکام عطا فرمائیے. نعمتوں کے زوال سے ہماری حفاظت فرمائیے. ناقدری سے بچائیے، ناشکری سے بچائیے. اے الہ العالمین، گناہگاری کی زندگی سے ہمیں دوری نصیب فرمائیے. زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے. یا اللہ جو ہمارے شاگرد، ہمارے طلبہ یہاں آئے ہوئے ہیں، ان سب کو کامیاب اور کامران فرمائیے. ان کا جو علمی سلسلہ ہے، یا اللہ اس کی تکمیل انہیں نصیب فرمائیے. ہمارے شاگردوں کو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. سب کو علم دین میں قبول و منظور فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ حاضرین حاضرات کو دین کا خادم بنائیے، دین کا حافظ بنائیے، دین کا محافظ بنائیے، دین کا رہبر اور مبلغ اور رہنما بنائیے، ہم سب کی اللہ خدمت دین میں قبول و منظور بنا لیجئے، مقبولیت عطا فرمائیے، محبوبیت عطا فرمائیے، مردودیت سے اللہ ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرما لیجئے. اے الہ العالمین، اتباع سنت سے ہم سب کو آراستہ فرمائیے، خلاف شرع خلاف سنت تمام کاموں سے ہمیں دوری نصیب فرمائیے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. ان مبارک لمحات میں ہم سب کو یا اللہ اپنے ان نیک بندوں کی برکت سے مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، دن بدن ایمان میں ترقی عطا فرمائیے، دوام اور استحکام عطا فرمائیے، ایمانی صفات سے ہم سب کو ہمیشہ آراستہ و پیراستہ فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.